الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سبسیدی فرمائیے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر 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 لا إله إلا مفتی ہارون صاحب بیان فرماتے ہیں، آپ سرا سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم والقی عصاک فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. کل بات آئی تھی کہ یہ قرآن کریم حکیم علیم اللہ کی طرف سے ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا یہ کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. دلیل کے طور پر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. یہ واقعہ بہت مشہور ہے. قرآن کریم کے ہر پارے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی جو بنایا ہے وہ مدین سے مصر جاتے ہوئے بنایا ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بنائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شامیانہ قائم کریں, سب لوگوں کو اکٹھا کریں, تبھی اس کو نبوت ملتی ہے. نبوت عطائے خداوندی ہے, اللہ جسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں رہتے تھے. سبتی قبطی کا واقعہ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے, اور راجح قول کے مطابق 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی یہاں رہے, اور وہاں اجازت لے کر آپ ایک قول کے اعتبار سے مدین جا مصر جا رہے تھے, اور ایک قول کے اعتبار سے شام جا رہے تھے. راستے میں راستے بھٹک گئے. اس زمانے میں اس وقت جیسے راستے ہیں اس وقت ایسے تو تھے نہیں. لکو تک میدان سے جا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ بھول گئے. رات ٹھنڈ تھی. اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ایک آگ دیکھ رہا ہوں میں جاؤں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایسا دستور تھا کہ جنگلات میں اونچائی اور ٹیلے پر کچھ لوگ آگ سلگایا کرتے تھے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کوئی راستہ گھوم جائیں بھول جائیں تو وہاں آ کر تھوڑی دیر انسیت حاصل کریں, اور کوئی خبر واقع کر لے کہ جانے کا راستہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب وہ آگ دیکھی تو یہی سمجھا کہ ٹیلے پر آگ ہے, اور آگ لے کے جہاں ہے وہاں چلا جاؤں, یا تو آگ کا شعلہ لے آؤں گا, یا یہ ہے کہ کم سے کم خبر لے آؤں گا کہ یہاں سے جانے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے. اسی لیے اس واقعے کو نقل کر کے اصل بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہوا ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھونکا تو بیان فرما رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے اور صحیح نبی ہے. اس لیے کہ آپ نے کسی آسمانی کتاب کو اب تک پڑھا نہیں ہے, آپ کو تو اللہ نے امی رکھا ہے. اس کے باوجود توریت وغیرہ میں جو واقعہ ہے اس واقعے کو آپ صحیح صحیح نقل فرما رہے ہیں, یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے اور صحیح نبی ہیں. اور یہ واقعہ جیسے اللہ نے آپ کو بتایا ویسا ہی یہ کلام پاک بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہے, نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ بنایا ہوا نہیں ہے. واقعہ ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں, میں جاتا ہوں وہاں سے کچھ خبریں لے آتا ہوں یا کم سے کم آگ کا ایک فتیلا ایک شعلہ لاتا ہوں, شاید کہ تم اس ٹھنڈ کی وجہ سے اس سے تاپ لو. اس سے ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ تدبیریں اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اصل توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو انسان اختیار کرے, لیکن اختیار کرتے وقت بھی یہ دھیان ہو کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں. یہ توکل. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھائی کھانا نہیں ہے تو بھی آدمی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کھانا کھلائے گا, وہی کریم آقا ہے, وہی سب کو دیتا ہے, مجھے بھی دے گا. لیکن کمال توکل یہ ہے کہ کھانا سامنے موجود ہے, ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو اٹھائیں لقمہ اور منہ میں رکھیں, لیکن دل دماغ میں یہ بات ہو کہ اللہ چاہے گا تو میں کھا سکوں گا, اللہ نہیں چاہے گا تو میں نہیں کھا سکوں گا. یہ کمال توکل ہے. اور یہ دھیان رکھنا یہی شریعت کی تعلیم ہے, انسان کو تعلیم ہے کہ جائز درجے کی جتنی تدبیرات ہیں ان تدبیرات کو تو اختیار کرے. حدیث میں آتا ہے قید و توکل. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں جا رہا ہوں کہیں ضرورت ہے, میں گھوڑے کو باندھ دوں پھر ادھر آؤں یا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے گھوڑے کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملا ہے کہ جائز درجے کی تدبیر کو اختیار کریں, لیکن اس تدبیر پر بھروسہ نہ کریں, اس تدبیر پر ہمارا دھیان نہ ہو. اس تدبیر کو اختیار کرتے وقت بھی, کرنے سے پہلے بھی اور کرنے کے بعد بھی یہ دماغ میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا. اس سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی ہو جاتا ہے. یہاں یہی ہے سورہ طٰہٰ میں. اور ایک بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ تم یہیں رہو, میں آتا ہوں, میرے پیچھے پیچھے مت آنا, ورنہ اگر تم میرے پیچھے آؤ گے تو پھر اور تکلیف ہو جائے گی. میں اس پر عرض کرتا رہتا ہوں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی آدمی کہیں جاتا ہو اور گھر والوں کے ساتھ ہو اور وہ اپنے کام سے جائیں, گھر والے بھی پیچھے آ جائیں اور گم ہو جائیں تو گھومتے گھومتے رہیں, حرم جاتے ہیں. اگر دونوں الگ ہو جائیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہیں تو چکر کاٹتے رہیں, لیکن اطلاع دے دے کہ فلاں گیٹ کے پاس تم رہنا, میں وقت پر آ جاؤں گا, تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا اور تکلیفیں بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آگے فرمایا فلما جا, دیکھا کہ آگ ہے وہاں جا رہے ہیں, لیکن جب دیکھا اور پہنچے تو آگ تو نظر نہیں آتی. سورہ طٰہٰ میں ہے جیسے جیسے آگے جاتے ہیں آگ تھوڑی تھوڑی دور ہو جاتی تھی, یہ آگ ایک درخت کے ساتھ نظر آتی تھی. اور جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان آیا کہ میں ہی اللہ ہوں, میں ہی غالب بھی ہوں حکیم بھی ہوں. فرمایا فلما جاہا نودیا امبورک من فی النار, اس کو ندا دی گئی جس میں کو برکت دی گئی جو آگ میں ہے. آگ میں کون ہے؟ فرمایا نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ارد گرد فرشتے ہیں. یہ ایک راجح قول ہے. ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ آگ میں ہے, یعنی درخت میں جو آگ نظر آ رہی ہے وہاں اللہ کی ذات ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اس پر تھوڑا سا لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات تو کسی جگہ محدود نہیں. مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ آگ میں اللہ کی ذات آ گئی, یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم وہاں سے ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا فلما جاہا نودیا امبورک من فی النار, برکت دی گئی اس کو جو آگ میں ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اور ان کے ارد گرد فرشتے سے. وسبحان اللہ رب العالمین, فرمایا یہاں تب سبحان کا لفظ لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے. یہ اسی لیے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کی ذات آگ میں درخت میں حلول کر گئی ہے, بلکہ ایک تمثیل ہے، کسی جگہ میں ہو جانا دوسری جگہ میں نہ ہونے کے لیے ہیں۔ جیسے مسجد میں آ گئے تو بازار میں نہیں، اور بازار میں چلے گئے تو مسجد میں نہیں، یہ ایک کمزوری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہیں، اس لیے فرمایا وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو معجزیں عطا فرمائے تھے، اور بعد میں اور سات معجزیں عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کل نو معجزات عطا فرمائے تھے، اور ابتدا میں تو دو معجزے تھے جو بہت مشہور ہیں، عصا موسوی اور ید بیدا، لاٹھی ڈال دینا، اس لاٹھی سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی سے ایک تو یہ کام لیا کہ فرعون کے دربار میں گئے، لاٹھی ڈال دی، سانپ بن گیا، میدان میں جادوگر آئے، وہاں اسی لاٹھی سے کام لیا، لاٹھی ڈال دی، لاٹھی ازدہے بن گئے، جادوگروں کے ازدہے کو نگل گیا۔ یہ دو، ایک موقع پر جب بنی اسرائیل نے پانی طلب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ پتھر میں مارو پانی نکل جائے گا، یہی لاٹھی سے کام لے لیا۔ اور جب سمندر کے کنارے گئے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یہ لاٹھی مارو راستے بن جائیں گے۔ یہ معجزات ہیں، معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ کرتے ہیں۔ یہ نبی کی نبوت بھی ہوتی ہے، اور انسان کو بتلانا ہوتا ہے کہ ایک اللہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اس وقت دو دیے ہیں، اور موقع پر سات دیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ہر دو معجزے کے درمیان کم سے کم ایک مہینے کا فاصلہ ہوتا تھا، اور جب یہ عاجز آ جاتا تھا کہ میڈک ہی میڈک، خون ہی خون، یہ سب معجزات تھے، باری برسات ہی برسات، قحط ہی قحط، یہ جب معجزات آئے ہیں تو فرعون عاجز آ گیا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا تھا، اس نے عرض کیا تھا کہ آپ یہ تکلیفیں دور کر دیں، اگر یہ ہو جائے گا تو ہم مان لیں گے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے کہ کسی طرح امت اللہ کی طرف آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے دعا فرماتے تھے، وہ تکلیفیں دور ہو جاتی تھی، لیکن فرعون ایک کا دونی ہوتا تھا، پھر مکر جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقِ عَصَاكَ فلما رآها تهتز كأنها، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ڈال دیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈالا تو دیکھا کہ وہ ایک سانپولیا بن گیا، کأنها جان، کہیں آیا ہے شعبان، بڑا ازدہا۔ فرماتے ہیں کہ یا تو ابتدا میں چھوٹا ہوتا، دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا، یا یہ کہ دیکھنے میں تو چھوٹا ہوتا لیکن اعتبار، کمال کے اعتبار سے وہ بڑا ہوتا۔ کأنها جان ولا مدبرا، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھرا کر چلنے لگے، اور ان کے پیچھے دیکھا بھی نہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، لیکن نبی بننے کی وجہ سے طبعی خوف ختم نہیں ہوتا۔ آدمی کتنا بڑا ہو جائے لیکن طبعی چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین، ہم ان کی سنتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، توکل کی باتیں بھی کرتے ہیں، سب باتیں کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ بموقع ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ گئے۔ ہٹے نہیں ہیں، ایک طبعی خوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیٹ پھرا کر چلنے لگے کہ کہیں ازدہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، فرمایا یہ اس لیے کہ ایک طبعی خوف تھا۔ نبی کی نبوت میں، نبی کی ایمان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، ہر نبی کا ایمان امت سے زیادہ ہی ہوتا ہے، سب سے کامل الایمان وہ انبیاء کرام ہیں۔ لہذا یہاں پیٹ پھرا کر جانا ایک طبعی خوف تھا۔ اللہ کی طرف سے اعلان آیا یا موسیٰ لا تخف انی لا اخاف لدی المرسلون، موسیٰ ڈریے نہیں، میرے یہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، پیغمبروں کا دھیان اللہ پر ہوتا ہے، آپ نہ ڈریے۔ الا من ظلم، ہاں مگر جس نے ظلم کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ یا تو اس کو متصل مانو، یعنی پہلے والے کے ساتھ اس کا ربط ہے کہ پیغمبر ڈرا نہیں کرتے مگر وہ ڈرتے ہیں جس سے کچھ نقصان ہو گیا ہو. نبی بڑے بڑے گناہوں سے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی معصوم اور محفوظ ہوتا ہے, نبی سے گناہ نہیں ہوتے. البتہ کچھ ذلات ہوتی ہیں اور اس کو ہم نہیں گناہ کہیں گے, اللہ کہہ سکتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک آدمی کا بیٹا ہے, امام ہے, لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. ہر ایک آدمی تو کہے گا امام صاحب امام صاحب, دعا فرمائے, یہ بات کرے گا. لیکن جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ کہے گا اے بھائی تو ادھر آ. تو باپ سب کچھ کہہ سکتا ہے دوسرے کو نہیں. اس طرح اللہ اگر ان کی طرف نسبت کر دے کہ کچھ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کو حق ہے, ہمیں آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی نبی کی طرف ادنا غلطی کی نسبت کریں. پھر یہاں کیا غلطی کیا نقصان, علماء نے فرمایا کہ مصر میں رہتے ہوئے وہی سبتی کی حمایت میں اور حق واضح کرنے کے لیے کہ قبطی تو ظلم مت کر, ایک گھونسا مارا تھا اور وہ قبطی مر گیا تھا, اس کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر ہمارے یہاں ڈرا نہیں کرتے, مگر اگر کچھ ہو جائیں تو وہ ہوتا ہے. لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ خطاؤں پر باقی نہیں رکھتے, ذلات پر باقی نہیں رکھتے. میں نے کہا کہ یہ گناہ اللہ کہے تو ہے, ہمیں نہیں کہنا ہے. ہمارے دل و دماغ میں تو یہی نبیوں کے لیے تصور ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں. نبی سے کچھ ہو بھی جاتے ہیں فوراً نبی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. اس کے بہت سارے واقعات ہیں, یہاں بھی قبطی کو مارنے کے بعد, آگے اللہ تعالیٰ نے بیسویں پارے میں ان واقعے کو نقل ہی کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا اور وہ مر گیا تھا, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. اس لیے فرمایا ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور الرحیم. ایک نمبر دو, یہاں الا من ظلم یہ نبی کے لیے نہیں کہا جاتا. فرمایا ہمارے یہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے, ہمارے یہاں ڈرتے وہ ہیں جن سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں, اور جو اللہ کا ہوتا ہے وہ خطاؤں کو کر کے آرام سے نہیں بیٹھتا. وہ تو خطا ہو جانے کے بعد, وہ خطا کرتا نہیں ہے, ہو جاتی ہے, اور ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی تلافی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دروازہ کھلا ہے جب تک کہ عالم آخرت منکشف نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا ہر انسان کو گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع, بلکہ کافر کو کفر سے توبہ کرنے کا موقع جب تک کہ عالم نزا شروع نہ ہو جائے. عالم نزا کیا ہے؟ آدمی کو موت سے پہلے جو فرشتے لینے آتے ہیں اور فرشتے اس کو نظر آئیں, اس کو عالم نزا کہتے ہیں. فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے اس کو اختیار ہے کفر سے بھی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. گناہوں سے انسان توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں انسان کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اس پر ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ایک عمل اللہ نے نیکی ایسی رکھی ہے جس سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور وہ ہیں توبہ. انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو بڑا سا بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور الرحیم. اور اس کے بعد دوسرا معجزہ جو اس وقت عطا کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی, وہ یہ کہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بغل میں ڈالیے, نکالیے, بالکل سفید اور روشنی اور ٹارچ کی طرح ہو جائے گا, لیکن وہ بیماری کی وجہ سے سفید نہیں ہوگا. وہ ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون وقومک انہم کانوا قوما فاسقین. فرعون کے پاس اس لیے بھیجا کہ وہ حکم عدولی کرنے والے تھے, رب کا مقابلہ کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو, اپنے مخصوص بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجتے ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ امت مسلمہ میں دو قوم ہیں, ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. جو کلمہ پڑھ لیا ہے وہ امت اجابت ہے, اور جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ امت دعوت ہے. نبی علیہ السلام کی نبوت ان کی طرف بھی ہے, ان کو بھی تعلیم دینا ہے. لیکن جو مسلمان ہیں ان کو بھی تعلیم دینا ہے, ان کی بھی تبلیغ کرنا ہے, بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اصل تبلیغ تو کافروں میں کرنا ہے, مسلمانوں میں کیا ہے, مسلمانوں میں بھی تبلیغ کرنی ہے کہ احکام میں کمزوری آ جائے, آپس کے تذکرے سے ایک دوسرے کو اعمال پر جمنے کی توفیق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 9 معجزات دیے تھے فرعون اور ان کی قوم کے پاس, ان معجزات کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اس بنا پر کہ وہ فاسق قوم تھی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے, پھر واقعہ ہوا, انشاءاللہ آگے کل عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ایمانیات پر یقین عطا فرمائے, قرآن اس کو سمجھنے کی, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.